بسم اللہ الرحمن الرحیم. لجنہ امائلہ ضلع کراچی کی سیرت و سوانح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی ایک کتاب مشاغل تجارت اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی. تحریر امت الباری ناصر. صحرائے عرب کے رہنے والے قدیم باشندے سادہ مزاج کے لوگ تھے جو قوانین فطرت کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے. عام طور پر بھیڑ بکریاں، اونٹ، گھوڑے، خچر اور گدھے پالتے. بھیڑوں کی اون سے موٹا ٹاٹ نما کپڑا بن کر خیمے بنا لیتے. یہ خیمے ان کے مکان تھے. جہاں کہیں جانوروں کے لیے چراگاہ ملتی وہیں اپنے خیمے لگا لیتے اور رہنے لگتے. جب کسی اور جگہ بہتر چراگاہ کا علم ہوتا خیمے اکھاڑ کر وہاں چلے جاتے. جانوروں کے گوشت، دودھ اور کھجوروں پر گزارا کرتے. قدرتی چراگاہوں کی کمی نے کھیتی باڑی کی طرف مائل کیا. محنتی لوگ تھے، کھیتی باڑی سے ضرورت کا سامان کچھ زیادہ میسر آنے لگا تو تجارت کرنے لگے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم کے زمانے میں تجارت کو خوب ترقی ہوئی. تجارت کا طریق یہ تھا کہ قریبی شہروں تک اونٹوں پر مال لاد کر قافلوں کی صورت میں لے جاتے، اپنا مال فروخت کرتے اور ان شہروں سے اپنے علاقے کی ضرورت کا مال خرید لاتے. گرمیوں کے موسم میں یہ تجارتی قافلے شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف سفر کرتے. ان سفروں کی وجہ سے مکہ کے لوگوں کے رہن سہن کے انداز میں بہت تبدیلی آئی. مالی حالات بہتر ہوئے، قریبی علاقوں کی خبریں مکہ میں آنے لگیں اور مکہ کے متعلق واقفیت کا دائرہ پھیلنے لگا. شام کے علاقوں میں زیادہ تر عیسائی آباد تھے جبکہ یمن کی طرف زیادہ تر یہودی رہتے تھے. یمن، شام اور مکہ کے علاقوں کے لوگوں کا میل جول بڑھا. آپس میں گفتگو اور تعلقات سے پرانے قصے دہرائے جاتے. مکہ والے بتاتے کہ صدیوں سے سنتے آئے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک عظیم الشان نبی پیدا ہوگا. ایسے ہی وعدے عیسائی اور یہودی بھی دہراتے تھے. اپنے بزرگوں سے سن سن کر کچھ نشانیاں انہیں بھی یاد تھیں کہ موعود نبی کو کیسے پہچاننا ہے. ہم نے پڑھا ہے کہ بچپن میں جب ابو طالب کے ساتھ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے سفر پر تشریف لے گئے تھے تو بحیرہ راہب نے آپ کو پہچان لیا تھا کہ آپ ہی وہ موعود نبی ہیں جن کی بشارتیں دی گئی ہیں. یہ سب خدا تعالی کے خاص انتظام کے تحت ہو رہا تھا تاکہ آپ کی آمد کی نشانیاں لوگوں کے علم میں آئیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیں. آپ جب تجارتی سفروں پر اپنے چچا کے ساتھ جاتے تھے تو آپ کو ایک نظر دیکھنے والے آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن سے تجارتی قافلے آتے جاتے دیکھے. اپنے چچا سے تجارت ہی سیکھی تھی، اس لیے جب جوان ہوئے تو تجارت ہی کو بطور پیشہ اختیار فرمایا. ابو طالب کی مالی حالت اچھی نہ تھی، عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے زیادہ کام نہیں کر سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ تجارتی قافلوں کے ساتھ سامان تجارت لے کر جانے لگے. یہ سامان تجارت آپ کا ذاتی نہیں ہوتا تھا، دوسرے امیر لوگوں کا ہوتا تھا. آپ کو اپنی محنت کا معاوضہ مل جاتا۔ شام، یمن اور بحرین کی طرف جانے والے تجارتی قافلوں میں شامل ہو کر آپ نے ان علاقوں کے سفر کیے۔ سنن ابی داؤد جلد 2 صفحہ 317۔ لوگوں سے میل جول ہوا تو آپ کی پیاری عادتوں اور حسن معاملہ کا چرچا ہونے لگا۔ آپ کی امانت داری اور سچائی لوگوں میں اتنی مشہور ہوئی کہ آپ کو امین اور صادق کہا جانے لگا۔ اگر کوئی صرف یہ کہتا کہ امین آ رہے ہیں تو سب کو علم ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں، یا صادق آ رہے ہیں سے بھی علم ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں۔ یہی دو خوبیاں رکھنے والا تاجر سب سے کامیاب ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ بحیثیت ایک کامیاب تاجر جانے پہچانے جانے لگے۔ آپ میں وعدہ پورا کرنے کی خوبی بھی تھی اور لوگ آپ کے اس وصف کے واقعات کو دہرایا کرتے تھے۔ اس زمانے کے ایک تاجر نے جو بعد میں مسلمان ہوئے گواہی دی، عبداللہ ابی الحما بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں نے کوئی کاروباری معاملہ کیا اور آپ کا کچھ حساب میرے ذمے رہ گیا، جس پر میں نے آپ سے کہا آپ یہیں ٹھہرے رہیں، میں ابھی آتا ہوں۔ اتفاقاً میں بھول گیا۔ 3 دن کے بعد یاد آیا، میں فوراً اس طرف گیا، دیکھا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ موجود تھے۔ آپ نے مجھے دیکھ کر صرف اتنا فرمایا، تم نے مجھے تکلیف دی ہے، میں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس سے غالباً یہ مراد ہوگی کہ آپ مناسب اوقات میں کئی کئی بار اس جگہ جا کر دیر تک عبداللہ کا انتظار فرماتے ہوں گے، تاکہ عبداللہ کو آپ کی تلاش میں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ ایک دوسرے واقعے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے حسن اخلاق کی یادیں کتنی گہری تھیں۔ ایک صحابی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو بعض لوگوں نے پیارے آقا کے سامنے ان کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ صاحب نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ایک دفعہ تجارت میں میرے شریک تھے اور آپ نے ہمیشہ نہایت صاف معاملہ رکھا۔ سنن ابو داؤد جلد 2 صفحہ 317۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی ایک مالدار خاتون تھیں۔ ان کا تعلق مشہور قبیلہ قریش بنو اسد سے تھا۔ کنیت ام ہند تھی۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ اور والد کا نام خویلد تھا۔ آپ 555 عیسوی میں پیدا ہوئیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15 سال بڑی تھیں۔ بہت سمجھدار خاتون تھیں۔ پاکیزگی کی وجہ سے آپ کا لقب طاہرہ مشہور ہو گیا۔ آپ کی 3 دفعہ شادی ہوئی، مگر 3 مرتبہ شوہر کی وفات کی وجہ سے بیوہ ہو گئیں۔ طبقات ابن سعد، حالات خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسی زمانے میں عرب میں ایک جنگ حرب الفجار چھڑ گئی، جس میں آپ کے والد خویلد مارے گئے۔ شوہر اور والد کی وفات کے بعد تجارت کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ رہا۔ آپ اپنے عزیزوں کو سامان تجارت دے کر بھیجتی اور اچھا معاوضہ دیتی۔ آپ فطرتاً سخی اور فیاض تھیں۔ اپنا مال غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں میں دل کھول کر تقسیم کر دیتی۔ سیرت الصحابیات صفحہ 21-22۔ اللہ تعالی کی خاطر مال دینے سے تجارت میں خوب منافع ہوتا، حتیٰ کہ آپ مکہ کی مالدار ترین خاتون ہو گئیں۔ آپ کی دولت مندی، فیاضی اور پاکیزگی کی شہرت دور دور پھیلی۔ امین و صادق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چچا کی خواہش تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال آپ شام لے کر جائیں۔ خدیجہ طاہرہ کو علم ہوا تو فوراً پیغام بھیجا کہ مجھے آپ پر بھروسہ ہے، اگر آپ مال تجارت شام لے جائیں تو میں اوروں کی نسبت آپ کو دگنا معاوضہ پیش کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان تجارت لے کر بصرہ تشریف لے گئے۔ اس تجارت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا نفع ہوا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ کے سامان تجارت کے ساتھ دو مرتبہ جرش تشریف لے گئے جو یمن میں ہے، اور ہر دفعہ حضرت خدیجہ نے آپ کو معاوضے کے ساتھ تحفے میں ایک اونٹ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھدار خاتون تھیں، خوب جانتی تھیں کہ تجارت میں غیر معمولی نفع کے پیچھے اس ہونہار نوجوان کی محنت ہے۔ پھر بھی اپنے غلام میسرا سے، جو تجارتی سفروں میں آپ کے ساتھ جاتا تھا، نفع کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، اس شخص کی برکت ہے، باقی لوگ جاتے ہیں تو نفع والا سودا دیکھ کر اپنی تجارت کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ جہاں نفع کی صورت ہوتی وہاں آپ کا مال لگا دیتے، اور پھر پہلے تو ہم کھا پی بھی لیتے تھے، اس دفعہ انہوں نے ہمیں ناجائز طور پر کھانے بھی نہیں دیا اور خود بھی نہیں کھایا۔ یہ کہتے تھے کہ مال سب مالک کا ہے، اور جتنا خرچ تمہارے لیے مقرر ہے اس سے زیادہ میں نہیں دوں گا۔ اس کا قدرتی طور پر یہ نتیجہ ہوا کہ نفع زیادہ آیا ہے۔ تفسیر کبیر جلد دہم صفحہ 332۔ میسرا نے سفر کے دوران پیش آنے والے بعض غیر معمولی واقعات بھی بیان کیے۔ اس نے بتایا کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے سائے میں ایک راہب کے سومیہ کے پاس جلوہ افروز تھے۔ اس راہب نے مجھ سے پوچھا، یہ کون شخص ہیں جو اس درخت کے نیچے تشریف رکھتے ہیں؟ میں نے کہا، قبیلہ قریش کے ایک شخص ہیں اور اہل حرم میں سے ہیں۔ راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے پیغمبر کے سوا اور کوئی نہیں بیٹھتا۔ اس سفر میں میں نے دیکھا کہ جس وقت سخت گرمی ہوتی تھی، دو فرشتے اپنے پروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کرتے تھے۔ سیرت ابن حشام صفحہ 21۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ میں واپسی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی مشاہدہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تشریف لا رہے ہیں اور دو فرشتے حضور پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے دوسری عورتوں کو بھی یہ منظر دکھایا، وہ بھی حیران رہ گئیں۔ طبقات ابن سعد۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سب مشاہدات اپنے چچزاد بھائی ورقہ بن نوفل سے بیان کیے، وہ عیسائی عالم تھے۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اگر یہ باتیں حق ہیں تو اے خدیجہ، محمد ضرور اس امت کے نبی ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ ضرور اس امت میں نبی ہونے والا ہے، اور یہی زمانہ اس کے ظہور کا ہے، مگر دیکھیے کس وقت ظہور ہوتا ہے، میں اس نبی کا انتظار کرتا ہوں۔ ورقہ بن نوفل نے کچھ اشعار کہے جن کا ترجمہ درج ذیل ہے، اے خدیجہ، تم سے اوصاف پر اوصاف سن کر مجھے ان کے ظہور کا شدید انتظار ہے، مجھے امید ہے کہ تمہارے قول کے مطابق مکہ یا طائف سے ضرور اس نبی کا ظہور ہوگا۔ گوشہ نشین
عالم کے قول کی جو تو نے ہم کو خبر دی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اس میں دیر یا غلطی ہو۔ وہ خبر یہ ہے کہ محمد عنقریب ہم میں سردار ہوں گے اور اپنے مقابل کو زیر کریں گے، تمام شہروں میں نور کی روشنی ہوگی اور خلقت اس نور کے ساتھ حق اور راستی پر قائم ہوگی۔ جو شخص ان سے مقابلہ کرے گا نقصان اٹھائے گا، اور جو ان سے فرمانبرداری اور صلح سے پیش آئے گا آسائش حاصل کرے گا۔ پس کاش اس واقعے کے وقت میں موجود ہوں اور میں سب سے زیادہ ان کی پیروی کروں، اور اگر میں مر گیا تو جو شخص کے جوان ہے عنقریب کچھ عرصے کے بعد ان کا خروج دیکھے گا۔ ابن ہشام، صفحہ 123، اردو ترجمہ، ادارہ اسلامیات، انارکلی، لاہور۔ ان غیر معمولی باتوں کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بڑا اثر ہوا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اس نوجوان سے شادی کر لوں۔ آپ نے اپنی سہیلیوں سے مشورہ کیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ تعریف تو اس کی بہت سنی ہے، آپ شادی کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ کو ابو طالب کے پاس بھیجا۔ اس نے آپ سے جا کر کہا کہ اگر خدیجہ کے ساتھ آپ کے بھتیجے کی شادی ہو جائے تو کیا آپ راضی ہیں؟ ابو طالب نے کہا، خدیجہ سے میرے بھتیجے کی شادی ہو جائے؟ یہ ناممکن بات ہے، وہ مالدار عورت ہے اور میرے بھتیجے کے پاس کچھ بھی نہیں، بھلا اس سے خدیجہ کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ خدیجہ کی سہیلی نے کہا، اگر شادی ہو جائے تو پھر؟ ابو طالب نے کہا، اگر ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ پھر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور کہا، آپ کی اگر خدیجہ سے شادی ہو جائے تو کیا آپ راضی ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ تو مالدار عورت ہے اور میں ایک غریب آدمی ہوں، میرا اور اس کا کیا جوڑ ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی نے کہا، اگر وہ خود شادی کی خواہش کرے تو کیا آپ اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر اسے خود خواہش ہو تو مجھے منظور ہے۔ تفسیر کبیر، جلد اہم، صفحہ 333۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب سے مشورے کے بعد رشتہ قبول کر لیا، چنانچہ آپ کے رشتہ دار اور خدیجہ کے قریبی رشتہ دار جمع ہوئے، اور ابو طالب نے 500 درہم مہر پر خدیجہ کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھ دیا۔ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ آپ کے والد فوت ہو چکے تھے، اس لیے آپ کی طرف سے چچا عمر بن اسد نے شرکت کی۔ ابن سعد، وروز الانف، جلد 1، صفحہ 122۔ یہ بابرکت شادی جمادی الاول ستمبر 595 عیسوی میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حسن سیرت اور حسن صورت دونوں سے بھرپور نوازا تھا۔ آپ کو دیکھنے والوں کا دل خوش اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھیں۔ آپ باروب اور وجیح شکل و صورت کے مالک تھے، چہرہ مبارک یوں چمکتا تھا گویا چودھویں کا چاند۔ میانہ قد یعنی پستہ قامت سے دراز اور طویل القامت سے کسی قدر چھوٹا، سر بڑا، بال خمدار اور گھنے جو کانوں کی لو تک پہنچتے تھے، مانگ نمایاں، رنگ کھلتا ہوا سفید، پیشانی کشادہ، ابرو لمبے باریک اور بھرے ہوئے جو باہم ملے ہوئے نہیں تھے بلکہ درمیان میں سفید سی جگہ نظر آتی تھی جو غصے کے وقت نمایاں ہو جاتی تھی، ناک باریک جس پر نور جھلکتا تھا جو سرسری دیکھنے والے کو اٹھی ہوئی نظر آتی تھی، ریشے مبارک گھنی، رخسار نرم اور ہموار، دہن کشادہ، دانت ریختار اور چمکیلے، آنکھوں کے کوئے باریک، گردن سراہی دار، چاندی کی طرح شفاف جس پر سرخی جھلکتی تھی، معتدل الخلق، بدن کچھ فربا لیکن بہت موزوں، شکم اور سینہ ہموار، صدر چوڑا اور فراخ، جوڑ مضبوط اور بھرے ہوئے، جلد چمکتی ہوئی، نازک اور ملائم، چھاتی اور پیٹ پر بالوں کی ایک باریک سی دھاری جو سینے سے ناف تک چلی گئی تھی، کوہنیوں تک دونوں ہاتھوں اور کندھوں پر کچھ کچھ بال، پہنچے لمبے، ہتھیلیاں چوڑی اور گوشت سے بھری ہوئی، انگلیاں لمبی اور سڈول، پاؤں کے تلوے قدرے بھرے ہوئے، قدم نرم اور چکنے کے پانی بھی ان پر سے پھسل جائے، جب قدم اٹھاتے تو پوری طرح اٹھاتے، رفتار باوقار لیکن کسی قدر تیز، جیسے بلندی سے اتر رہے ہوں، جب کسی کی طرف رخ پھیرتے تو پورا رخ پھیرتے، نظر ہمیشہ نیچی رہتی، یوں لگتا جیسے فضا کی نسبت زمین پر آپ کی نظر زیادہ پڑتی ہے، آپ اکثر نیم وا آنکھوں سے دیکھتے، اپنے صحابہ کے پیچھے پیچھے چلتے اور ان کا خیال رکھتے، ہر ملنے والے کو سلام میں پہل فرماتے۔ شمائل ترمذی، باب فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا در یتیم اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے صورت و سیرت میں بے مثال جوان بن کے دلہا بنا۔ شادی ہوئی تو ابو طالب کے مکان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ اس زمانے میں مٹی گارے یا پتھروں سے مکان بنتے تھے، جن کا صحن حاجیوں کی سہولت کے لیے بہت وسیع رکھا جاتا۔ مکان میں دروازے لگانے کا رواج نہ تھا، بلکہ ٹاٹ وغیرہ کا پردہ لگایا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان درب الحجر میں واقع تھا۔ شادی کو بھی چند ہی دن گزرے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں ایک تجویز پیش کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو پیش کروں۔ آپ نے فرمایا، وہ کیا تجویز ہے؟ حضرت خدیجہ نے کہا، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنی ساری دولت اور اپنے سارے غلام آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اور یہ سب آپ کا مال ہو جائے۔ آپ قبول فرما لیں تو میری بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ آپ نے جب یہ تجویز سنی تو آپ نے فرمایا، خدیجہ، کیا تم نے سوچ سمجھ لیا ہے؟ اگر تم سارا مال مجھے دے دو گی تو مال میرا ہو جائے گا، تمہارا نہیں رہے گا۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا، میں نے سوچ کر ہی یہ بات کی ہے، اور میں نے سمجھ لیا ہے کہ آرام سے زندگی گزارنے کا بہترین ذریعہ یہی ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر سوچ لو۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا، ہاں ہاں، میں نے خوب سوچ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم نے سوچ لیا ہے اور سارا مال اور سارے غلام مجھے دے دیے ہیں، تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے جیسا کوئی دوسرا انسان میرا غلام کہلائے، میں سب سے پہلے غلاموں کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اب یہ آپ کا مال ہے، جس طرح آپ چاہیں کریں۔ آپ یہ سن کر بے انتہا خوش ہوئے، آپ باہر نکلے، خانہ کعبہ میں آئے اور آپ نے اعلان فرمایا کہ خدیجہ نے اپنا سارا مال اور اپنے سارے غلام مجھے دے دیے ہیں، میں ان سب غلاموں کو آزاد کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ میں تمام غلاموں کو آزاد کرتا ہوں، تو اس پر اور تو سب غلام چلے گئے، صرف زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ، جو بعد میں آپ کے بیٹے مشہور ہو گئے تھے، وہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، آپ نے تو مجھے آزاد کر دیا ہے، مگر میں آزاد نہیں ہونا چاہتا، میں آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ آپ نے اصرار کیا کہ وطن جاؤ اور اپنے رشتہ داروں سے ملو، اب تم آزاد ہو۔ مگر حضرت زید نے عرض کیا، جو محبت اور اخلاص میں نے آپ میں دیکھا ہے، اس کی وجہ سے آپ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن چھوٹی عمر میں ان کو ڈاکو اٹھا لائے اور انہوں نے آپ کو آگے بیچ دیا۔ اس طرح پھرتے پھراتے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔ آپ کے باپ اور چچا کو بہت فکر ہوا اور وہ آپ کی تلاش میں نکلے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہم آپ کے پاس آپ کی شرافت اور سخاوت سن کر آئے ہیں، آپ کے پاس ہمارا بیٹا غلام ہے، اس کی قیمت جو کچھ آپ مانگیں دینے کو تیار ہیں، آپ اسے آزاد کر دیں، اس کی ماں بڑھیا ہے اور وہ جدائی کے صدمے کی وجہ سے رو رو کر اندھی ہو گئی ہے، آپ کا بڑا احسان ہوگا اگر آپ منہ مانگی قیمت لے کر اسے آزاد کر دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کا بیٹا میرا غلام نہیں ہے، میں اسے آزاد کر چکا ہوں۔ پھر آپ نے زید کو بلایا اور فرمایا، تمہارے ابا اور چچا تمہیں لینے آئے ہیں، تمہاری ماں بڑھیا ہے اور رو رو کر اندھی ہو گئی ہے، میں تمہیں آزاد کر چکا ہوں، تم میرے غلام نہیں ہو، تم ان کے ساتھ جا سکتے ہو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، آپ نے تو مجھے آزاد کر دیا ہے، مگر میں تو آزاد ہونا نہیں چاہتا، میں تو اپنے آپ کو آپ کا غلام ہی سمجھتا ہوں۔ تفسیر کبیر جلد ہم صفحہ 334 اور 335۔ اس طرح زید آپ کے ساتھ رہے۔ غلاموں کو آزاد کرنے کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا سب قیمتی مال و اسباب غربا میں بانٹ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی محرومی نہیں دیکھ سکتے تھے، مخلوق خدا سے خاص طور پر محروم طبقے سے ہمدردی اور محبت آپ کے اندر خدا تعالی نے خود پیدا فرمائی ہوئی تھی۔ حضرت مسلح ماؤد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جسمانی غربا اور یتیم جو اس وقت پائے جاتے تھے، ان کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جو تڑپ پائی جاتی تھی اور جس قدر ہمدردی اور محبت آپ کے قلب میں ان کے متعلق موجود تھی، اس کی مثال دنیا میں اور کہیں نظر نہیں آ سکتی۔ بے انتہا تڑپ، بے انتہا ہمدردی اور بے انتہا محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں قوم کے غربا اور یتامى کے متعلق پائی جاتی تھی۔ آپ ان کے حالات کو دیکھتے تو بےتاب ہو جاتے، آپ کے دن بے چینی میں اور راتیں اضطراب میں کٹتی، محض اس وجہ سے کہ غربا کا کوئی سہارا نہ تھا، یتامى کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا، مساکین کی طرف کوئی توجہ کرنے والا نہ تھا۔ اللہ تعالی نے جو آپ کے دل کے اسرار سے آگاہ تھا، اس نے جب آپ کی بے انتہا اور غیر معمولی تڑپ کو دیکھا تو آپ کی ان پاکیزہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں یہ تحریک پیدا فرما دی کہ میں اپنا سب مال رسول کریم کے لیے وقف کر دوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک خود غریب تھے، مگر چونکہ غربا کو دیکھ دیکھ کر آپ کا دل دکھتا تھا اور آپ ان کی غربت کو دور کرنے کے لیے اپنے پاس کوئی سامان نہ پاتے تھے، اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا مال آپ کے قدموں پر نثار کر دیا تو آپ کو اپنی خواہشات کے بر لانے اور آرزوؤں کو پورا کرنے کا موقع میسر آ گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف ہزاروں روپیہ رکھنے والی خاتون نہیں تھیں، بلکہ لاکھ پتی خاتون تھیں۔ مستقل طور پر ان کی طرف سے متعدد قافلے تجارت کے لیے شام کی طرف آتے جاتے تھے، اور یہ وسیع کاروبار وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنے پاس لاکھوں روپیہ رکھتا ہو۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس عظیم المثال قربانی کے نتیجے میں دولت کے ڈھیروں ڈھیر مل گئے، تو آپ نے وہ تمام مال قوم کے غربا اور یتاما اور مساکین میں تقسیم کر کے اپنے دل کو ٹھنڈا کر لیا۔ تفسیر کبیر جلد نہم صفحہ 105 اور 106۔ آپ نے حضرت خدیجہ سے شادی تک اس طرح وقت گزارا تھا کہ کسی گھر کو آپ کا گھر نہیں کہا جا سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد کی طرف سے قابل ذکر ترکہ نہ پایا تھا، چند بکریاں یا ایک دو اونٹ، دست نگری کا زمانہ تھا، اور اس طرح کی رہائش میں خاندان کے سربراہ کے طور طریق پر چلنا ہوتا ہے، مگر اب ایسا خاندان بنا جس کے سربراہ آپ تھے، اس گھر میں آپ کا طور طریق رواج پایا جس میں جذبوں کی سچائی کا انتہائی حسن نکھر کر سامنے آیا۔ یہ گھر سکون کی دولت، اطمینان کی راحت اور خدا کی رضا کی جنت کا نمونہ تھا۔ آپ اپنے گھر تشریف لاتے تو چہرے پر تبسم ہوتا، آپ کے ساتھ گھر میں رحمت و برکت آتی، آپ نہایت تحمل اور نرمی سے پیش آتے۔ آپ ان لوگوں کی طرح نہ تھے جو گھر سے باہر تو لوگوں کے ساتھ بڑے خوش اخلاق اور خوش گفتار ہوتے ہیں اور گھر میں آتے ہی بیوی پر بے جا روب، سختی، درشتی، غصہ اور چودراہٹ دکھاتے ہیں۔ آپ کا چہرہ اپنے اہل خانہ کو دیکھ کر کھل جاتا۔ آپ گھر کو پرسکون رکھنے کے لیے بیوی کے جذبات کا خیال رکھتے، کام کاج میں ہاتھ بٹاتے۔ حضرت خدیجہ سالن پکا رہی ہوتی تو آپ چولہے میں لکڑیاں آگے کر کے آگ جلاتے رہتے، اس طرح ہر چھوٹے چھوٹے کام خوش طبعی میں مل جل کر کرواتے، کپڑوں میں پیوند لگا لیتے، اپنا جوتا خود مرمت کر لیتے۔ عام رہن سہن اور لباس و رہائش میں کوئی تکلف نہ ہوتا، اشد ضروری سامان کے علاوہ کوئی سامان یا سامان آرائش گھر میں نہ ہوتا، چٹائی پر سو رہتے، چٹائی پر بیٹھ کر کھانا کھا لیتے، سامنے رکھے ہوئے کھانے میں کبھی عیب نہ نکالتے، جو میسر ہوتا اس میں سے بس اس قدر نوش جان فرماتے جس سے بھوک ٹل جائے، کبھی زندگی بھر پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا۔ سختی کی زندگی کو کرو صدق سے قبول، تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول۔ گھر میں سادگی کا یہ عالم تھا کہ روایت ہے حضور جب وضو فرماتے تو اپنے چادر کے پلو سے چہرہ پونچھ لیتے۔ ترمذی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جون 598 عیسوی ربیع الاول کے مہینے میں پہلا بیٹا عطا فرمایا، اس محبت بھرے گھر میں پہلا پھول کھلا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، بیٹے کا نام قاسم رکھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تو پہلے بچے بھی تھے، مگر آپ کی یہ پہلی اولاد تھی۔ عرب کے رواج کے مطابق بیٹے کے نام کی نسبت سے آپ کو ابو القاسم کہا جانے لگا۔ قاسم کے بعد پھر بیٹا پیدا ہوا جس کا نام طیب رکھا گیا، اور تیسرے بیٹے کا نام طاہر تھا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، مگر یہ بیٹے کم سنی میں فوت ہو گئے۔ اسی زمانے میں آپ کو یہ خیال آیا کہ چچا ابو طالب ضعیف العمر ہیں اور قحط کی وجہ سے بڑے کنبے کا پیٹ پالنا مشکل ہو رہا ہے۔ آپ نے اسی گھر میں پرورش پائی تھی، چچی فاطمہ بنت اسد کی شفقتیں بھی یاد تھیں۔ آپ نے طے کیا کہ چچا کا ہاتھ بٹایا جائے۔ آپ دوسرے چچا عباس کے پاس تشریف لے گئے اور اپنا خیال ظاہر فرمایا کہ چچا کے ایک بیٹے کی کفالت آپ قبول کر لیں اور ایک کو میں اپنے پاس لے آتا ہوں۔ چچا عباس متفق ہو گئے۔ دونوں مل کر چچا ابو طالب کے پاس گئے اور اپنا خیال ظاہر کیا۔ آپ کے متفق ہونے پر جعفر بن ابو طالب کو چچا عباس ساتھ لے گئے اور آپ 6-7 سال کے علی کو اپنے گھر لے آئے۔ اس طرح اس گھر میں رونق آ گئی۔ آپ اور حضرت خدیجہ نے ننے علی کو بیٹوں کی طرح رکھا۔ آپ اس پیارے بچے کو اپنے ساتھ سلاتے، گود میں لیے رکھتے، خود چبا کر کھانا نرم کر کے نوالا کھلاتے، آپ کو تعلیم بھی دلائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے اتنے مانوس ہو گئے تھے کہ آپ جدھر تشریف لے جاتے علی پیچھے پیچھے ہوتے، جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ لگا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شادی تک بھائی کے ساتھ ہی رہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے آپ کی 4 بیٹیاں ہوئیں۔ آپ کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جون سن 600 ربیع الثانی میں پیدا ہوئیں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سن 603 میں، اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا 604 میں پیدا ہوئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت 605 میں ہوئی۔ ان دنوں اہل قریش خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے۔ ابا نے فاطمہ نام رکھا، مگر بعد میں اپنے پیارے اوصاف کی وجہ سے زہرا یعنی تر و تازہ پھول کی طرح حسین و جمیل، بتول، اللہ کی سچی بے لوس بندی، سیدہ النساء، عالمین اور جنت کی سب عورتوں کی سردار کہلائیں۔ حضرت خدیجہ سے آپ کی سب اولاد دعوی نبوت سے پہلے پیدا ہوئی۔ آپ کے اس حصہ عمر کا ایک واقعہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی ضرورت یوں پیش آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمارت کچھ نہ کچھ کمزور ہوتی گئی۔ مکہ میں کبھی کبھی سیلاب بھی آتے تھے، ان سے نقصان ہوتا تھا، پھر آگ لگنے کے حادثے بھی ہو جاتے ہیں۔ کعبہ کے رکھوالے کئی دفعہ خانہ کعبہ کی مرمت کرتے یا گرا کر دوبارہ تعمیر کرتے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی قریش نے کعبہ کو گرا کر دوبارہ تعمیر کیا۔ آپ کے بچپن کے واقعات میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے، جس سے آپ کا تہبند کچھ کھل گیا تو آپ شرم کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ تعمیر کے اس منصوبے کا سلسلہ لمبا چلا۔ مقدس گھر کو گرانے اور عمارتی سامان مہیا کرنے میں وقت لگا۔ ایک دفعہ کعبہ کے نیچے تہخانے میں دفن خزانے میں چوری ہو گئی تو قریش کو خیال آیا کہ تعمیر کا کام تیزی سے مکمل کیا جائے۔ ایک بات اور بھی ہوئی، خانہ کعبہ کی دیواروں پر بالعموم ایک موٹا سانپ پھرتا رہتا تھا۔ ایک دن ایک بڑا سا پرندہ اس سانپ کو دبوچ کر لے گیا۔ قریش نے اس واقعے سے یہ اندازہ لگایا کہ اب اللہ تعالی اس کام کو مکمل کروانا چاہتا ہے، اس لیے سانپ والی روک خود دور کر دی ہے۔ کام کو تیز کرنے کا محرک بننے والا ایک اور خدائی سامان یوں ہوا کہ ایک بڑی تجارتی کشتی جدہ کے ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی۔ اس کے بڑے بڑے تختے عمارت کے لیے بہت موزوں تھے، وہ خرید لیے گئے۔ اس طرح عمارتی لکڑی مل گئی۔ اس کشتی کا ایک رومی مسافر باقوم ماہر تعمیرات انجینئر تھا، اس سے کام کی نگرانی کے لیے کہا گیا۔ اس طرح ایک انجینئر مل گیا جس نے کام شروع کروایا۔ کعبے سے محبت کرنے والے سب قبیلے اس بابرکت کام میں ذوق و شوق سے شامل ہوئے۔ عمارت بنتے بنتے جب حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے قبیلوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہر قبیلے نے اس کو اپنی عزت اور انا کا مسئلہ بنا لیا۔ پکی قسمیں کھائی گئیں کہ جان کی بازی لگا دیں گے مگر اپنا حق نہیں چھوڑیں گے۔ قدیم دستور کے مطابق پیالوں میں خون ڈال کر اس میں انگلیاں ڈبو ڈبو کر لڑ لڑ کر جان دینے کی قسمیں کھائیں۔
عربوں میں تو بات بات پر جنگیں شروع ہو جاتی تھیں، بات بڑھتے دیکھ کر ایک عمر رسیدہ نیک دل شخص ابو امیہ بن مغیرہ نے معاملے کو سلجھانے کے لیے ایک رائے دی جس پر سب متفق ہو گئے۔ رائے یہ تھی کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو، سب بیٹھ کر انتظار کرو، جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اسے منصف بنا لو اور جو وہ فیصلہ کرے اس پر عمل کرو۔ یہ رائے ایسی تھی جس میں اتفاق کا پہلو نمایاں تھا، جیسے قرعہ اندازی میں کسی کا بھی قرعہ نکلے تو فریقین مان جاتے ہیں۔ سب حرم کے دروازے کی طرف نظریں لگائے بیٹھ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ پہلا شخص جو داخل ہوا وہ الہی نور سے منور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اپنی اخلاقی پاکیزگی اور شان محبوبی کے ساتھ حرم میں داخل ہوئے اس شخص کو دیکھتے ہی سب بیک زبان پکارے، امین امین، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ قریش کے سارے تجربہ کار عمر رسیدہ لوگ وہاں جمع تھے۔ اللہ تعالی نے ان کی زبان سے اقرار کرایا کہ یہ وہ ہستی ہے جو تم سب میں ہر لحاظ سے بہتر ہے، کسی نے بھی آپ کی ثالثی ماننے سے انکار نہ کیا۔ آپ معاملہ کی اہمیت کو سمجھ گئے، حسن تدبیر سے کام لیتے ہوئے اپنی چادر بچھائی، اس پر حجر اسود رکھا اور فرمایا کہ سب قبائل کے نمائندے کناروں سے پکڑ کر اس چادر کو اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب حجر اسود مناسب بلندی پر آ گیا تو آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ نہ کوئی جھگڑا ہوا، نہ اختلاف رائے، بلکہ سب نے آپ کی معاملہ فہمی کی داد دی اور خوب خوب چرچا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فیصلہ کیا جو اور کسی کو نہ سوجھا تھا۔ یہ خدائی انتظام تھا اپنے پیارے کو مرکز توجہ بنانے کے لیے کہ یہ امین و صادق معاملہ فہمی اور قوت فیصلہ میں سب عرب کا چاند ہے جس کے طلوع کا وقت قریب آ رہا ہے۔ فدا ہو نفسی و ابی و امی، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم، انک حمید مجید۔